حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ ساری عمر انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بے شمار معجزات دیکھے کہ دنیا نے تو ایک شق القمر دیکھا اور وہ روز دیکھتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ چاند کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور اس سے آپ اس کی طرف دیکھتے تھے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو یکلمونی ویلہینی عن البکا، کہ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور بچہ روتا ہے تو دل بہلانے کے لیے تسلی دیتا تھا اور میں اس کی طرف اشارہ کرتا تھا، تو وہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ پوچھنا چاہتے تھے کہ وہ اشارے سے جدھر اشارہ ہوتا چاند ادھر روز دیکھتے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اسمع وجبتہ، کہ جو چاند سورج کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ غروب ہو جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حق تعالیٰ شان ہو کہ عرش کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، تو یہاں اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے متعلق بھی ارشاد فرمایا کہ میں جب وہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو اس کی آہٹ بھی میں سنتا ہوں، کتنے معجزات بچپن سے لے کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، میں نے اور بھی گنوائے، اور کتنی شفقتیں کہ جب اسارا بدر کے ساتھ گرفتار ہو کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہنچے تو اس وقت بھی شفقت ہی شفقت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے متعلق فرما دیا کہ جو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو وہ ان کا فدیہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور چلے جائیں، ان سے کوئی اور درہم دنانیر وصول نہیں کیے جائیں گے، باقی ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اتنا اتنا فدیہ وصول کیا جائے، تو انصار نے رشتہ داری کی بنا پر اور یہ دیکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا تھا، جس طرح بہت سے قیدیوں کے متعلق کہ اگر وہ تمہاری تلوار کی زد میں آتے بھی ہوں تو بھی ان کو نہ مارنا، کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے تھے، تو ان کا بھی نام لے کر ارشاد فرمایا تھا، اس لیے انصار نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ چچا جان کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک حبہ بھی معاف نہیں ہوگا، جس طرح سب سے لیا جاتا ہے ان سے بھی لیا جائے گا، تو پھر فدیہ لیا گیا کیش، ان کے پاس غالباً 24 دینار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول فرمایا اور پھر فرمایا کہ عقیل کا بھی فدیہ دو، نوفل کا بھی فدیہ دو، جو آپ کے قریب عزیز ہیں ان کا فدیہ آپ کے ذمہ، آپ مالدار، اور جو آپ کے حلیف ہیں ان اسارا میں قیدیوں میں ان کا فدیہ بھی آپ کے ذمہ، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے پاس پیسے کہاں ہیں، جیسا میں نے حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کیسے گاندھی کو گاندھی بنانے والے یہ حضرات، اس کو بیچارے کو کوئی جانتا نہیں تھا، تو دہلی بمبئی جب پہنچے ہیں तो वहाँ मीटिंग में हज़रत शेख़ुल दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख़ुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जो नौजवान हैं इनको आगे लाना चाहिए। तो वहाँ से किस्सा शुरू हुआ गांधी जी का। तो ये यहाँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब गिरफ़्तार किया गया और उनसे फ़िदिया लिया गया और हलीफ थे उनका फ़िदिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़िम्मे लगाया, तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे पास माल कहाँ है। तो ऐसे अजीम इंसान हज़रत शेख़ुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह दारुल हदीस में सबक पढ़ा रहे हैं, और जैसे ही हाजी बदरुद्दीन पहुँचे और अपने वक्त पर सबक जब जैसे ही बंद हुआ तो हज़रत फरमाते तलबा को कि हाजी बदरुद्दीन बहुत मालदार हैं, इनसे आज मिठाई खाएंगे। तो वो अर्ज़ करते कि हज़रत मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हज़रत ने फरमाया कि बखील है, इसने कहीं छुपाए होंगे। अब देखिए सारी उम्र जिन्होंने मदीना शरीफ में दर्स दिया अहादीस का अरब और अजम के उस्ताद, और वो किस्सा भी अर्ज़ किया था कि सबक पढ़ा रहे हैं, रिवायत आती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में जिंदा हैं, इस पर तकरीर फरमाई। फिर पूछा तलबा को समझ में आया, तो नफ़ी में सर हिलाया कि नहीं बराबर समझ में नहीं आया। तो यहाँ रियाज़ुल जन्ना में सबक हो रहा है, दाहिनी तरफ कब्र अथर की तरफ जैसे ही हज़रत शेख़ुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने गर्दन फेरी और उधर देखना शुरू किया, तो जाहिर है कि सब असातिज़ा एक उस्ताद उधर क्या देख रहे हैं। तो दौरान सबक उनको कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में कैसे ज़िंदा हैं, जलवा मोहम्मदी वहाँ देख बेदारी की हालत में उनको दिखा दिए, मगर बेनफसी का आलम देखिए कि हज़रत इतने अजीम इंसान, और जैसे ही हाजी बदरुद्दीन पहुँचते हैं तो ऐलान फरमाते हैं कि हाजी साहब से आज मिठाई खाएंगे, और उनको पता था कि हज़रत की शफ़क़त है, प्यार है, हज़रत मुझे छेड़ना चाहते हैं। तो वो अर्ज़ करते कि नहीं हज़रत मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो हज़रत फरमाते कि नहीं, इसने कहीं छुपाए होंगे। अब हज़रत अपनी जगह से उठकर एक जेब तलबा से फरमाते कि देखो दूसरी जेब में देखो इधर उधर, और देखा कि जेब में नहीं, फरमाया कि इज़ारबंद में छुपाए होंगे, लेकिन हमारे यहाँ इज़ारबंद होता ही नहीं है। तो लास्ट में तो वो इज़ारबंद वहाँ वो सिए हुए होते थे, वो जिस तरह ये टोपियाँ दागों से बनाई जाती हैं, इस तरह के दागों से। एक जौनपुर के हमारे दोस्त थे, उनकी शादी हुई तो उन्होंने कुछ हदाया हमारे लिए भेजे, तो कहा कि दुल्हन ने आपके लिए इज़ारबंद बनाकर भेजा है। तो वो काफ़ी चौड़े होते थे, तो उसके अंदर वो छुपा कर पैसे रखते थे, तो पैसे लटकते रहते थे इज़ारबंद के साथ नीचे। तो हज़रत फिर वहाँ से लेकर तलबा पर फेंकते के जाओ हाजी साहब की तरफ से मिठाई खाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे इन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरे पास तो माल नहीं है, मैंने अपना फ़िदिया तो दे दिया जो मेरे पास था, और अकील और नौफल और दूसरे खुलफा उनका मैं फ़िदिया कैसे अदा करूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर मौजज़ा, मैंने अर्ज़ किया कि हम सारी उम्र देखते रहे मौजज़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा जब आप बदर के लिए चले हैं निकले हैं तो वो आपने जो सोना और दौलत और ख़जाना सारा था उम्मे फ़ज़ल को छुपाने के लिए दिया था, और फलां जगह वहाँ छुपाया गया है। तो उस वक्त इकरार करते हैं कि या रसूल अल्लाह आप बरहक नबी हैं। अच्छा फ़िदिया तय हो गया उनका भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ इनका फ़िदिया भी आपके ज़िम्मे, ये रहेंगे यहाँ, जब आप इनका फ़िदिया दोगे तो फिर ان کو بھی ہم یہاں سے ریاض کر کے مکہ مکرمہ بھیج دیں گے. پہنچ گئے. اب وہاں سے انہوں نے فدیہ عقیل اور نوفل کا تو بھیجا, مگر جو حلیف تھے ان کا فدیہ پھر بھی نہیں بھیجا. تو ابو رافع جو غلام تھے وہ فدیہ لے کر آئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کا حلفاء کا حلیف کا فدیہ نہیں بھیجا, تو جو جن کا بھیجا گیا تھا ان کو تو رہا فرما دیا, اب جو حلیف ہیں ان کا فدیہ نہیں بھیجا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ العالمین تھے مگر شفقتیں کس درجے میں اور کس طرح, کوئی مطالبہ نہیں فرمایا. آگے ابو رافع کو کوئی خط ڈان ڈپٹ کا نہیں دیا کہ تم یہاں سے عہد کر کے گئے اور وعدہ کر کے گئے کہ سب کا فدیہ بھیجو گے, ابھی تم نے ان کا فدیہ نہیں بھیجا جن کا آپ نے ذمہ لیا تھا میرے کہنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے تذکرہ کیا کہ اس طرح یہ یہاں سے عہد کر کے گئے تھے کہ ان کا فدیہ بھیجیں گے, انہوں نے بھیجا نہیں, اور پھر ابو رافع جو آپ کے غلام تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ان کو بھیج دیا. انہوں نے جا کر ساری کہانی سنائی کیسا ہوا, تو انہوں نے فرمایا کہ ابھی اسی پر آپ اونٹنی پر اسی طرح سوار رہو, گھر میں سے جلدی سے پیسے لا کر دیے اور فرمایا کہ ابھی تم چلے جاؤ واپس اور یہ دے کر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ عرب میں جو اشعار میں کسی کی مدح اور منقبت بیان کی جاتی تھی وہ بھی سارے عرب میں فوراً عام ہو جاتی تھی, کسی کی تعریف کی گئی تو سارے عرب میں اس کا شعرا ہوگا, وہ اشعار چلیں گے, اور اگر کسی کی ہجو اور برائی کی گئی تو سارا عرب جان لے گا کہ وہ یہ آدمی خیانت کرنے والا ہے, غدار ہے, دھوکے باز ہے, بدعہدی کرنے والا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ان اشعار کا اتنا ڈر لگا کہ حضرت حسان کے اگر اشعار شروع ہو گئے عرب میں تو کیا ٹھکانہ رہے گا, تو فوراً انہوں نے وہ فدیہ بھیج دیا. اسی جب قید تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو پہلی رات کا قصہ لکھا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا کہ بدر سے واپس مدینہ منورہ پہنچے ہیں, پہلی شب ہے اور 70 قیدی رسیوں میں بندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور مسجد کے باہر صحن میں اور مختلف جگہوں پر موجود ہیں. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو ارشاد فرمایا کہ آج مجھے ساری رات نیند نہیں آئی. عرض کیا کہ کیا بات پیش آئی؟ فرمایا کہ چچا اب ہمارے چچا جان حضرت عباس کے کراہنے کی وجہ سے کہ جو ان کو باندھا گیا ہے تو کسی باندھنے والے نے ذرا زور سے ٹائٹ باندھ دیا ہوگا, تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساری عمر تناؤ میں رہے, بڑی عافیت راحت میں, کبھی یہ مصیبت دیکھی نہیں ہوگی, تو انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ اب کیا کریں, بتا دو قاعدہ کس طرح فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ اے اسیران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں, کہ پہلی دفعہ معاملہ یہ پیش آیا ہے تو کیا کریں. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے کرانے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی رہے تو فرمایا کہ وہ مجھے رات بھر نہیں آئی. تو یہ شفقت بھی سنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ کس درجے میرے اوپر شفقت ہے, میں لڑنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر آیا, قیدی ہوں, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے رات بھر نہیں سو سکے. اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ کرام ان کو کھول رہے ہیں کہ ڈھیلا کر دیں, فرمایا کہ بالکل چھوڑ دو اور جتنے 70 ہیں سب کے بند کھول دو, سب کو آزاد کر دو. تو اتنی شفقتیں دیکھنے کے ملنے کے باوجود بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے اصلی مذہبی پر اب تک قائم ہیں, واپس گئے اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی. جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ دونوں چچا ابو طالب اور حضرت عباس, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت, بے پناہ شفقت اور ہر طرح کی خدمت بچپن سے لے کر اخیر تک وہ کرتے رہے. لیکن ابو طالب کو پھر بھی اسلام نہیں ملا, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو خیبر میں جا کر ملا. اور شفقت اتنی تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان فرمایا اور دعوت عرب میں پہنچنی شروع ہوئی اور وہاں مدینہ منورہ سے کچھ لوگ پہنچے, موسم حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں بیان سنا, تقریر سے متاثر ہوئے, اسلام لائے اور انہوں نے جا کر جب وہاں مدینہ منورہ میں دعوت دی اور جو لوگ اسلام لائے تو وہ جب حج میں پہنچے تو وہاں منا میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کہاں ہیں. تو بتایا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہیں. مکہ مکرمہ یہ وقت پہنچا جن میں حضرت اویم تھے, اسد بن زرارہ ہیں, ابو الحیکم ہیں, حضرت برا ہیں, عبداللہ ابن حرام ہیں. یہ حضرات پہنچے تلاش کرتے ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عباس کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہیں. تو حضرت عباس سے عرض کیا کہ ہمیں ملنا ہے, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم اسی طرح جلدی واپس چلے جاؤ یہاں سے, یہاں تم نہیں مل سکتے, تمہیں بھی مکے والے ستائیں گے کہ تم انہیں ملنے کے لیے آئے, اس لیے ایسا کرو کہ میں وہاں منا میں عقبہ کے نیچے, وہاں گھاٹی کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جو منا سے حجاج کی روانگی کا آخری دن ہے, اس آخری دن کی صبح کو وہاں گھاٹی میں میں لے کر پہنچوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہاں پہنچے, یہ حضرات پہنچے اور جب پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سب اکٹھے مت آؤ, بھیڑ میں ایک 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 کر کے چھپ چھپا کر کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. جب پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک لمبی تقریر کی اور فرمایا کہ دیکھیے یہ جو پیغام لے کر اٹھے ہیں تو پورا مکہ اور خود ان کا خاندان قریش اور سارا عرب اس سے خفا ہے, تو اگر اس طرح کھلم کھلا تم ان کا ساتھ دینا چاہتے ہو تو پہلے اپنے متعلق سوچ لو کہ اگر تمہارے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ تم سارے عرب کا مقابلہ کر سکو پھر تو تم اس طرح علانیہ ان کے ساتھ مل سکتے ہو اور ان کو اپنے یہاں کہ جو تم دعوت دے رہے ہو اپنے یہاں لے جانے کی تو تم دے سکتے ہو, پہلے اس کو سوچ لو. تو یہ تقریر سن کر حضرت برا رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قوت اور طاقت تو دوسری طرف دوسری چیز ہے, لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جاتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم میں سے ہر ایک اس وقت تک نہیں مرے گا جب کہ پہلے دشمن کو نہیں مارے گا, حتی یموت الاعجل منا, کہ جس کی پہلے آئی ہوگی اگر ہماری پہلے آئی ہے تو ہم مریں گے ورنہ دشمن کو مار کر رہیں گے. ان کی یہ تقریر سن کر پھر حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ جب تک ہماری جانوں میں جان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بال میکا نہیں ہونے دیں گے. تو یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار تھا, شفقت تھی کہ اپنے مذہب پر ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ان کو فکر, لیکن اس وقت تک وہ اسلام نہیں لا سکے تھے. یہی حال ابو طالب کا کہ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے پرورش کرتے رہے, بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر وہ کھانا شروع نہیں کرتے تھے, کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ تھوڑا سا اگر کھانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو جتنے آدمی ہیں سب کھانا کھا لیں اور جتنے اور آ جائیں اس میں برکت ہی برکت ہمیشہ ہوتی رہتی تھی. تو روز کے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ابو طالب اپنے ہی مذہب پر اور اپنے ہی مسلک پر رہے. اور جب عربوں نے سب نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں, تو حضرت ابو طالب نے پہلے تو منع کیا, پھر اس سے بڑا وفد آیا, قریش اپنے دوسرے قبیلوں کو بھی لے کر آئے. تب انہوں نے پھر سوچا کہ وہ یہ تو معاملہ بڑھ گیا, تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بتیجے یہ تو اب سارا عرب اکٹھا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, اور تمہارے چچا تو بہت کمزور ہیں, اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں, کچھ سوچ لو اس کے متعلق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری جواب دیا کہ چچا جان, اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج رکھ دیں, جب بھی میں اپنی اس دعوت کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, چاہے آپ اپنی ذمہ داری سے برات کا اعلان فرما دیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں تو دیکھا ابو طالب نے کہ خفا ہو گئے, تو پھر بھاگے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ آپ جس طرح آپ کا کام ہے اسی طرح جاری رکھیں, اور میں جتنی میری زندگی جب تک میری جان میں جان ہے میں آپ کی حفاظت میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں کروں گا. اور جب قریش نے دیکھا کہ اب یہ کسی طرح قابو میں نہیں آتے, پھر انہوں نے جب مقاطعہ اور بائیکاٹ کیا ہے, تو اسی پر وہ مشہور قصیدہ جو جس کے اشعار حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں, وہ اب یب یستوست الغمام من وجہ ثمال الیتام وعصمت للارامل, تو یہ 100 اشعار کا لمبا قصیدہ, اور بعضوں نے کہا کہ 120 اشعار ہیں اس قصیدے کے, کہ جس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خود اس اسلام نہیں لایا کہ معجزات ذکر کرتے ہیں. کیوں کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا تھا کہ حضرت عبد المطلب سے شکایت کی گئی کہ آپ مکے کے سردار ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے عرصے سے بارش نہیں ہوئی, تو حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر کعبہ شریف پر لے جاتے ہیں, اور وہاں گود میں اٹھائے ہوئے خود دعا فرما رہے ہیں عبد المطلب کہ اے خدا, میں اس خوبصورت بچے کا تجھے واسطہ دیتا ہوں کہ تو ہمیں تیری رحمت عطا فرما. تو دیکھا تمام آمین کہنے والوں نے کہ اسی وقت بارش ہونی شروع ہوئی, تو یہ حضرت ابو طالب دیکھ چکے تھے, تو ان کے پاس بھی عرف ابن عرفتہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابو طالب اتنے دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی, تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے وہ دعا کرتے ہیں. تو یہیں سے شروع کرتے ہیں, وہ اب یب یستسقی الغمام من وجہہ, کہ آپ کے چہرے انور کا واسطہ دے کر کے آپ کی خوبصورتی آپ کے حسن و جمال کا, اے خدا ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں. یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے ان کا لقب ہے زینت قریش, قریش کی زینت. بعضوں نے اس کو اور آگے فرمایا کہ صرف قریش نہیں بلکہ زینت العرب, کہ تمام اجمل العرب حضرت عباس حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد. اور یہ پھر جس جو نسبی طور پر کہیں منتقل ہوا حضرت حسن عین میں, اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے متعلق اس دن عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سب سے زیادہ شادیاں اور نکاح ان کے ہوئے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال دیا تھا کہ روز پیغام اور نہایت شرمیلی طبیعت, اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک دو کو رخصت فرماتے, دوسری سے نکاح فرماتے, ان کو رخصت فرماتے اور نکاح فرماتے. تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو ان کے ساتھ بھی یہ پیغامات کا سلسلہ مسلسل رہتا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ سے نکاح ہوتا ہے اور وہ نور نبوت منتقل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی پیغام نہیں. یہ اس پر مجھے جمال پر یاد آیا، اس نے جمال پر کہ اجمل العرب ایک عجیب قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ بصرہ میں مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں بصرے کی جامع مسجد، عظیم الشان جامع مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کروائی تھی، آپ کے حکم سے تعمیر کی گئی تھی. تو تمام آل زبیر میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سے لوگ تو آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور ایک مجمع آتا تھا صرف آپ کی زیارت کے لیے، آپ کو دیکھنے کے لیے. تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں، اتنے میں اچانک خطبہ دیتے دیتے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین خطبہ بند، ان اللہ یأمر بالعدل کہہ کر خطبہ بند کر دیا. تو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ خطبہ جو انہوں نے بند کیا، یہ اس پر بند کیا کہ انہوں نے دائیں طرف سے ابن جودان کو آتے ہوئے دیکھا. مسجد بہت بڑی تھی، تو دائیں طرف دروازہ، بائیں طرف دروازہ، پیچھے کی امام کے پیچھے بھی دروازہ. تو انہوں نے دائیں طرف آتے ہوئے ابن جودان کو آتے ہوئے دیکھا، اور بائیں طرف سے ابن جبران کو آتے ہوئے دیکھا، اور جو امام کے پیچھے والا دروازہ تھا. تو کہتے ہیں جب ان کی نگاہ داہنی طرف پڑی تو اس طرف رخ کیا، اس طرف جب رخ کیا تو ادھر ابن جبران. اور یہ بھی حسن و جمال میں، یہ بصرے میں یہ چار شخص مشہور تھے، حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور ابن جودان، اور ابن جبران. فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر تو انہوں نے صبر کیا، اور جب دیکھا کہ پیچھے کی طرف سے حضرت حسن بصری پہنچ گئے، تو ان کو پھر اپنا خطبہ ختم کرنا پڑا، ان اللہ یأمر بالعدل کہہ کر آگے کہتے ہیں پڑھ نہیں سکے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو حق تعالیٰ شانہ نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ ان کو زینت قریش کہا جاتا تھا، اور صرف 18 برس کی عمر حضرت عبداللہ نے پائی ہے، صرف 18 برس کی. صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری ہی کے لیے گویا ان کو پیدا کیا گیا تھا. اور اسی لیے جب عبد المطلب بیٹوں کی ان کو خواہش ہوتی تھی، اور چونکہ حضرت عبد المطلب بہت بڑے رئیس اور سردار اور رومن امپائر کی طرف سے آپ کو پروانہ ملا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی پوری ہماری مملکہ میں جہاں کہیں آپ کو کوئی حاجت ضرورت ہو، اور کوئی کہیں آپ تشریف لے جائیں، تو ہمارے پروانہ آپ کے پاس رہے گا، آپ یہ بتا دیا کیجیے. اور آپ کے اسفار ہوتے تھے بڑی شان کے ساتھ. تو بیٹے تھے نہیں، تو حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ اے خدا، تو مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح قربانی کرنی چاہا تھا اس طرح میں قربان کر دوں گا. تو ان کی دعا قبول ہوئی، ایک بیٹا ملا، 2, 3. جب 10ویں نمبر پر حضرت عبداللہ آئے تو اب قربانی کی نظر تو مانی ہوئی ہے، عہد کیا ہوا ہے، مگر وہ سوچتے رہے کہ مؤخر کرتے رہے، مؤخر کرتے رہے، یہاں تک کہ جب جوانی کو پہنچ گئے تو اب سوچا کہ حق تعالیٰ شانہ سے میں نے یہ عہد کر رکھا ہے. تو انہوں نے حضرت عبد المطلب نے یہ ایک وہاں جو فیصلے کے لیے جن کے پاس وہ رجوع کرتے تھے ایسے مشکل مسائل میں، ان کے پاس مدینہ منورہ میں آدمی بھیجا. وہ بڑا مشہور آدمی تھا, تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت آسان ہے, ان کے نام کا قرآ ڈالو اور 10 اونٹ اور ان کا قرآ. اگر یہ کسی سے کہو کہ وہ 2 چٹھیوں میں سے ایک کھینچے, تو اگر ان کے نام کی نکلے تو تم ان کو ان کی قربانی کر سکتے ہو, لیکن اگر اونٹ نکلے تو اونٹ قربان کرو. تو کہتے ہیں ایک دفعہ 10 اونٹ نکلے, دوسری دفعہ چٹھی آپ کے نام کے ساتھ ڈالی گئی, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ 10 کے بعد دوسرے 10 تو یہ 20 ہو گئے, تو 20 کو ایک طرف ڈالا گیا, پھر بھی آپ کا نام نہیں نکلا, 20 اونٹ نکلے, یہاں تک کہ 100 اونٹ تک 10 دفعے چٹھی اونٹوں ہی پر نکلتی رہی. جب 100 اونٹ پورے ہو گئے اس کے بعد جب وہ قرآن ڈالا گیا اور حضرت عبداللہ کا نام اور 100 اونٹ ایک طرف, تو ان دونوں چٹھیوں میں سے جب بچے نے چٹھی اٹھائی تو اب نکلا 11ویں دفعے میں حضرت عبداللہ کا نام. تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کہنے لگے کہ نہیں ایک دفعہ اور کرنا چاہیے, تو اس کے بعد پھر انہوں نے جب چٹھی ڈالی پھر جب اونٹ نکلے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب یہ اونٹوں کی قربانی ہی پر, کہ صرف اتنی 11 دفعے اونٹ نکلے ہیں قربانی کے لیے. چنانچہ پھر انہوں نے مکے والوں کی اور سارے عرب کی دعوت کی, لکھا ہے کہ کوئی چرین پرین باقی نہیں رہا کہ جس نے اس دعوت میں شرکت نہ کی ہو. تو یہ حضرت عبداللہ کے لیے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے لیے خصوصی انتظام تھا, اسی لیے وہ حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں منتقل ہوا, جس کے لیے انہوں نے حضرت ابو طالب نے کہا وَأَبْيَغْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ مِنْ وَجْهِهِ حِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دلوں میں ہمیں بسانے کی توفیق عطا فرمائیں, اور مبارک راتوں میں جب اور دعائیں مانگیں, اپنی ضرورت تو ہمیں مانگنی چاہیے, تو وہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے منظور نظر جو تمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور صوفیاء کرام محدثین سب کی تاریخ آپ پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کا ایک مقام مرتبہ تھا. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب ہم ہوتے تھے تو بڑے بڑے لوگ اس کی صرف اتنی تمنا اپنے دل میں رکھتے تھے کہ کسی طرح حضرت سے میرا تعارف ہو جائے اور حضرت مجھے پہچاننے لگے نام کے ساتھ کہ یہ فلاں شخص ہے. تو اس طرح دعا کرتے رہے کہ یا رسول یا اللہ الہی یہ مبارک راتیں ہیں, میرا اعمال نامہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوی میں جب پہنچتا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف محسوس فرماتے ہوں گے, تو اس کو میرے حق میں اس طرح بدل دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں تکلیف کا سبب بننے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منظور نظر بنوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ساتھ شفقت اور آپ کا پیار ہو. صلی اللہ علیہ وسلم.